السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خیریت سے ہیں؟ دانش صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. کل ہمارے ہاں حالات کافی خراب تھے، پھر وہ ایریا جو تھا اس میں بھی کبھی کبھی دقت پیدا ہوتی تھی. آپ حضرات سنائیے، ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ربانی صاحب کہاں ہیں؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟
الحمدللہ.
اچھا، سوچا کہیں بریک فاسٹ کرنے چلے گئے. نہیں، اب تو لنچ کا ٹائم ہو گیا ہوگا. نہیں
تقریباً کل سے یہاں وقت تبدیل ہو رہا ہے.
اچھا،
گاڑیاں جو یہاں پر پاکستان میں بھی کوشش کی تھی کئی سال پہلے، تو وہاں تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا مقصد کیا ہے. جی نیا اور پرانا وقت، تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی ریزن کیا ہے. ختم کر دیا تو یہاں تو کئی سال سے، میرے خیال میں 50 سال سے زیادہ ہو گئے یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے ڈے لائٹ سیونگ ٹائم. یہاں بھی بحث جاری ہے
کیا ہے
بند کیا جائے، اس گھنٹے کو آگے پیچھے کرنے کو بند کیا جائے. یہاں بھی بحث چل رہی ہے اس بات پہ کافی.
اچھا،
اس سے نقصان ہو رہا ہے، اس کی افادیت کچھ بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ نقصان بیان کرتے ہیں.
صحیح ہے، یہ تو 10 نومبر کے بعد فیصلہ ہو جائے تو اچھا ہے، ریزلٹس آ جائیں گے نا، پھر ہم دیکھیں گے کہ کدھر ہمیں جانا ہے، تو ہم ادھر کی پھر پلڑے میں جائیں.
3 نومبر کو ریزلٹ آتے ہوئے قاتل لگے گا.
ہاں کہتے ہیں، مگر ذرا سیٹلمنٹ ساری ہو جائے، اطمینان ہو جائے.
بلکہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ موسٹ امپورٹنٹ الیکشن آف آر ہسٹری، جو گورے جاننے والے ہیں نا، اس کو بہت سیریس لے رہے ہیں.
ہمارے یہاں بھی دن پھرنے پہ بات ہوئی ہے. حبیب جالب مرحوم شاعر تھے، بہت بڑے انقلابی شاعر، اور سیدھے سادے بزرگ، شکاگو لندن میں پڑھ رہے تھے ایک جگہ، تو کسی نے آ کے کہا کہ حضور شکاگو والوں نے رابطہ کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب آپ ملک سے باہر ہی آئے ہیں تو ہمیں بھی وقت دے دیں. کہنے لگے دے دو. تو انہوں نے کہا پھر کب چلیں گے؟ انہوں نے کہا آج تو مشاعرہ ہے، نہیں جا سکتے، کل صبح چلیں گے، لیکن ذرا کار کم بندوبست کر دینا. کہا شکاگو ہے؟ کہنے لگے نہیں، وہ ادھر گئے تھے نا شکاگو لندن سے، کتنے 50 میل تھا، 60 میل تھا، تو دے دو وقت، کل چلے جائیں گے. وہ لندن کا کوئی قصبہ تھا، اس کے متعلق سمجھا انہوں نے کہ وہاں جان. بہت سادے تھے لیکن غریبوں کے بڑے ہمدرد اور بڑے کامریڈ تھے. اور بھٹو، خاص طور پہ بھٹو کو انہوں نے بڑا سپورٹ کیا، انہی کی مدد سے آئے تھے. بے نظیر آئی تو پھر انہوں نے ایک نظم لکھی، انہوں نے نظم لکھی کہ دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے. آپ کے یہاں ٹائم پھرتا ہے نا؟ اس نے کہا دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. اچھا، گلزار صاحب بھی ہیں؟ نہیں ہے. اچھا، عمار صاحب؟
عمار صاحب کو کہیں، ان کا اصل میں کہہ رہے تھے ان کے پی ایچ ڈی کا وہ کوئی مڈ ٹرم کچھ ایگزام تھے، تو مصروف تھا اس میں جو ہے.
اچھا صحیح.
بلکہ ان کا وہ میسج آیا تھا جو آپ کو آپ سے بات ہوئی تھی، کہ وہ آپ نے کل تفصیل سے بیان فرمایا مستعفانہ خاکے جو اس کے اوپر.
جی
بہت خوش ہے وہ، کہ آپ نے جو جس دلائی کے ساتھ بات کی، تو زیادہ تر جو پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ اسی طرح کی بات کیا سننا چاہ رہا تھا. جذباتیت ہرٹ کے ہمیں کیا کرنا چاہیے.
انسان کو ہمیشہ وہ بات کہنی چاہیے جس سے ضمیر مطمئن ہو اور اسے پورا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر یہ ثابت کرنا پڑ گیا تو کیا ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اب یہ شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, تو ان سے کسی نے کہا کہ فلاں فیصلہ جو آپ نے کیا ہے یا آپ نے سوچ لیا تھا, کہنے کے سوچ لیا تھا, اس کا ہمیں تو غلط لگتا ہے اور اس کے یہ دلائل ہیں, تو وہ سنتے رہے. ان کا خیال میرا بھی کئی مرتبہ ایسے ہی ہوا جسے تم لوگ سوچ رہے ہو, لیکن اگر میں یہ فتویٰ دے دیتا اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ تھے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ دونوں میں سے ایک چیز فتویٰ لکھنا ہی ہے, یا یہ لکھوں یا یہ لکھوں. اور پھر میں نے کہا اللہ میں اپنے اور تیرے درمیان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رکھتا ہوں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے. تو ان کا میں نے ان کے قول کے مطابق فتویٰ دیا تاکہ اللہ اگر مجھے پوچھے تو امام صاحب کو بھی بلا کے پوچھے کہ آپ نے فتویٰ کیا دیا. یہ ہم بہت سے حوالے جو دیتے رہتے ہیں نا, اس کے پیچھے اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پوچھیں تو ہم عرض کریں کہ کہا تو راضی نے بھی یہی تھا, ان سے پوچھ لیں. تو اس لیے بات آپ کی درست ہے, جو لوگ دلائل کے ذریعے سننا, ہر ایک کی اصل میں ذہنی سطح بھی تو ہوتی ہے نا سوچنے کی, تو اس لیے اگر کسی کو نہیں اتفاق تو اس میں کیا ایسی بات ہے. ٹھیک ہے نہیں اتفاق نازی, مگر ہم کہتے ہیں یہ نہ کرو, جو کہو وہ کرو بس. ہم جو کہتے ہیں کہ تعلیم علم یہ چیزیں عام ہونی چاہیے, اللہ کا شکر ہے اس جدوجہد میں بھی ہیں اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں, اور جو بھی آپ کے سامنے ہی ہیں آپ کہیں تو ہم یہ کہ تعلیم پھیلاؤ یہ کرو وہ کرو, اور حالت یہ ہو کہ ہفتہ بھر خود کتاب اٹھا کر نہ دیکھیں تو بڑی زیادتی ہے. سہیل ہمایوں
جی آج وہ نہیں آئے غالبا.
اچھا
جی وہ بھی نہیں ہے.
اچھا السلام علیکم. السلام.
وعلیکم السلام.
رضوان بات کر رہا ہوں.
ہاں ہاں خیریت سے ہیں
جی
ٹھیک ہیں. اچھا اللہ کا شکر بالکل ٹھیک, خیریت تو ہے
جی جی. بڑی کوشش تھی آپ کو کال کرنے کی مگر وہ کاربن مصروف.
نہیں مصروفیت تو ایسی کیا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کال ملتی نہیں. میں اپنے نمبر کو خود کئی بار ملاتا ہوں نہیں ملتی, سعودیہ کی کال نہیں ملتی, امریکہ کی بہت سی کالز ہیں جو یہاں سے نہیں ملتی. جی آپ کہیے جناب, آپ نے اعداد و شمار چھوڑ دیے, رپورٹس دینی چھوڑ دی.
نہیں عادت ہو بس, بیٹے میں ایسی مصروفیت ہوئی ہے کہ زندگی چینج ہو گئی
ہے. اب اپنے سے بھی گئے.
جی جی مگر آج کل جو ہے وہ نان کو گئی ہوئی اپنے ماشاء اللہ.
اچھا
جی
صحیح.
احسن صاحب بھی آئے کینیڈا سے.
اچھا حافظ صاحب وعلیکم السلام, خیریت سے ہیں
جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں
جی؟ اللہ کا شکر اللہ کا احسان ہے.
یہ رضوان بھائی کے جو گھر والے تو ادھر ہی ہیں ہمارے پاس ہی, تو یہ آپ اعداد و شمار آپ پہنچا سکتے ہیں آئی نائن کے پاس.
نہ سوال وصل نہ عرض غم, یہ کبھی کبھی کیفیت ہر آدمی کی زندگی میں آتی. نہ سوال وصل نہ عرض غم, نہ حکایتیں نہ شکایتیں, تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے. یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی بھی چیز کے دوسروں کے رحم و کرم پر پڑ جائے یا کسی بھی زندگی کے شعبے میں احتیاج لاحق ہو جائے کہ دوسرے لوگ تعاون کریں, تو اس وقت ایک اچھی چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. ہم لوگ اصل میں بے وقوف ہوتے ہیں بھائی, مانا کہ کبھی کسی کے ہم بادشاہوں جیسی طبیعت ہے نا, کسی نے دے دیا تو ممکن ہے تھپڑ مار دیں, کسی نے نہیں دیا تو بہت خوش ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدمی بہت چیزیں سوچتا ہے, پھر اس کے بعد اطمینان ہو جاتا ہے کہ چلو یار نہ صحیح, مگر وفا میں ایسے نہیں ہوتا, وہاں برابر طلب رہتی ہے. طرح طرح کی امید تیرے لب سے. ایک کہتے ہیں یہ بچوں کو کہانی سناؤں گا, آپ کا لیول تو بہت بلند ہے. بادشاہ بہت اکھڑ مزاج کا, اس نے کتے پال رکھے تھے. کہتے ہیں کہ جس سے ناراض ہوتا تھا اور کہتا تھا کتوں کے سامنے پھینک دو, تو کتے اسے چیر پھاڑ کے برابر کر دیتے تھے. اور کتوں کی بہت سنبھالی اور رکھنا, اور جو چیز گوشت اور دودھ ہر چیز, کتے بھی خونخوار. ایک دن وزیر اعظم پہ ناراض ہو گیا, کہنے لگا کہ تم نے اتنی غلط حرکت یہ کی ہے کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمہیں کتوں کے آگے پھینک دیا جائے. اس نے کہا حضور میں نے 30 برس آپ کی خدمت کی ہے, آپ کے والد صاحب کے دور سے. اس نے کہا کچھ ہو جائے وہ تمہاری ساری نیکیاں برباد اور یہ گناہ تمہارا بہت بڑا ہے. اس نے کہا کہ مہربانی کر کے کیا ایک مطالبہ کر سکتا ہوں اگر مجھے جان کی امان ملے؟ اس نے کہا کہو. اس کا نہیں مجھے کچھ کہیں گے تو نہیں. اس کا کچھ نہیں کہتا. اس نے کہا آپ جو چاہے کریں, 10 دن کے لیے جتنے بھی جانور ہیں, گھوڑے ہیں, کتے ہیں اور کیا کیا پال رکھا ہے, ان سب پہ مجھے مقرر کر دیں. اس کہا تم ان کتوں کو, گھوڑوں کو اور جو چیزیں پلی ہوئی ہیں مارو گے تو نہیں؟ اس سے کہا جی نہیں, بالکل نہیں. سوچتا رہا. اس سے کہا اس میں کیا آ رہا ہے, 10 دن ٹھیک ہے, تم جانوروں سے دل بہلاؤ, تمہیں بھی گھوڑے بڑے اچھے لگتے ہیں, کتے تمہیں بھی بڑے اچھے لگتے ہیں, رہو. اور حکم ہوا کہ 11ویں دن تمہیں ڈال دیا جائے. تو چلا گیا, جو پہلے سے وہاں رہتا تھا اسے ہٹا دیا گیا. 10 دن یہ اس نے 10 دن ان کتوں کی خوب خدمت کی, نہلایا دھلایا, کمبل ان پہ ڈال دیتا تھا, ہر چیز کھانے کی میسر, چلا جاتا تھا ان کے منہ میں ہاتھ دے دیا, بڑی محبت اور تعلق ہو گیا. اور 11ویں دن جب اسے پھینکا گیا تو کتوں نے جا کر اس کے پاؤں چاٹنا شروع کر دی. بادشاہ بڑا حیران ہوا, اس نے کہا یہ ہو کیا گیا ان کتوں کو, یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. پھر اسے وزیر کو بلایا, اسے کہا یہ تمہارے ساتھ کتوں کا کیا ہے, بجائے چیر پھاڑ دینے کے تمہارے پاؤں. اس نے کہا 10 دن وفاداری کا نتیجہ ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ جہاں 30 سال وفاداری نبھائی جائے وہاں کون سی کمی رہ گئی تھی, صرف اس بات کی کہ وہاں دماغ تھا اور یہاں دل ہے. یہ 10 دن کی وفا کا نتیجہ. تو اس لیے جو خون میں سرشت ہوتی ہے وہ کام دکھاتی ہے. تو لوگ ایسے ہی مایوس ہوتے ہیں کس چیز سے, کچھ نہیں. اچھا رضوان صاحب بتائیے کیا ہو رہا ہے, کوئی پروگرام سنا جا رہا ہے, نہیں سنا جا رہا ہے, اعتراضات کیا کیا آ رہے ہیں؟
جی سر سنے جا رہے ہیں سارے پروگرام صاحب کے الحمدللہ.
اچھا کہاں
آج کل انشاءاللہ میں رپورٹ نکالوں گا ویب سائٹ کی, تو انشاءاللہ پھر آپ کو کال کروں گا.
نہیں اتنی کیا ضروری چیز ہے,
زیادہ تر آج کل تو اسٹیٹس میں اور پاکستان سب نمبر ون پہ جاتے ہیں. یوٹیوب کے جتنے بھی ویڈیوز ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ سنے جاتے ہیں.
اچھا
شمار کے وائز مطلب نمبرنگ وائز اور پھر سیکنڈ پہ انڈیا ہے, تھرڈ پر پھر اسٹیٹس آتا ہے یا پھر ففتھ یا سکس پہ جا کے کینیڈا آتا ہے.
اور کون کون سے ممالک
ہیں؟ تقریباً 67-71 ممالک سے جو ہے ایکسس ہوتی ہے ویب سائٹ.
اچھا
حیرانی کی بات ہے, اسرائیل بھی ہوتا ہے.
اسے تو ہونا ہی چاہیے کیونکہ کل کے بیانات کے بعد ایک نیا لقب بھی کسی نے بھیجا ہے یہیں سے پاکستان سے ہی کہ یہودی فتنہ گر. ہمیں خوشی ہوئی کہ کہاں علامہ اقبال کے کلام سے لفظ کو چنا ہے اور کہاں کارل مارکس اور کام. تو اسرائیل میں تو سننا چاہیے.
اچھا سر اس پر وہ ایک سوال
ہے
الحاد کے بارے میں.
کس کے بارے میں؟
الحاد پہ تو اگر آپ اجازت دیں تو.
کیا
ایک سوال ہے سر, وہ آیا تھا ڈاکٹر نیل ڈی گراس ایک فزسسٹ ہے بہت بڑا مشہور, تو ان کی جو ہے وہ کتابیں اور ان کی ویڈیوز وغیرہ لیکچرز میں دیکھتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً. تو اس میں ایک بات کہی کہ پوری کائنات جو ہے وہ مین ایلیمنٹس جو ہیں پوری کائنات کے ہائیڈروجن ہیلیم نائٹروجن اور کاربن جو مین ہے تو ان سے بنی ہے اور انسان بھی جو ہے انہی ایلیمنٹ سے بنے. تو پھر یہ کہنا کہ انسان جو ہے سب سے بہتر سب سے زبردست مخلوق ہے تو وہ سمجھ میں نہیں آتی.
یہ سوال کس سے انہوں نے کیا ہے؟
سوال تو نہیں کیا تھا سر انہوں نے, وہ اپنے ایک بیان میں بتا رہے تھے کہ انسان کی وقت جو ہے وہ مطلب کچھ بھی نہیں ہے کائنات کے پوری کائنات میں. تو یہ کہنا کہ انسان سب سے بہترین مخلوق ہے سب سے اعلیٰ مخلوق ہے تو یہ غلط ہے.
ٹھیک.
تو پھر خود سے یہ ایسی ذہن میں آیا کہ یہ بات اس نے وہ سائنس کے حوالے سے صحیح کی مگر اس کا رد جو ہے قرآن مجید میں نہیں, وہ اس کا رد قرآن مجید سے پڑتا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات جو فرمایا رسوان دار نے, تو اس پر جا کر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں.
وہ تو بعد میں بات کریں گے قرآن کریم کی. انسان کیا ہے پہلے تو یہ ڈیفائن کر لیں نا کہ انسان کیا ہے, پھر دیکھتے ہیں آکسیجن ہائیڈروجن اور وغیرہ وغیرہ جو آپ نے فرمائی ہیں یہ ساری گیسز جو ہیں اس کے مقابلے میں کیا ہے, انسان کیا ہے. اگر تو آپ انسان کی تعریف کرتے ہیں اس کے جسم سے تو کوئی چیز نہیں, وہ آج نہ مٹا کل مٹ جائے گا, مٹی میں ملے گا اور ختم ہو جائے گا, کیڑوں کی خوراک ہے بس. اور انسان اگر جسم ہے تو اس سے زیادہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور چونکہ اس نے اپنی روح کو اور خواہش کو روح کو دبا رکھا ہے اور خواہش کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے, اس لیے اصل نفس انسان یہ نہیں ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. ہماری اور قرآن کی مراد تو وہ انسان ہے جس کا ایک اخلاقی وجود ہے. اس اخلاقی وجود پر نائٹروجن کو کیسے برتری حاصل ہے؟ اسے غصہ آتا ہے. وہ جو ریئلی انسان ہے سے ترس آتا ہے، رحم دلی پیدا ہوتی ہے، مارنا چاہتا ہے، ظلم کرتا ہے، الغرض جتنی بھی اخلاقی صفات اور جو مذمت کے قابل اوصاف ہیں، یہ سب اس انسان کے اخلاقی وجود میں. آکسیجن کا کون سا اخلاقی وجود ہے؟ وہ کہاں ہے؟ تو گیس ہے. اسی لیے روح جو ہے اس کو فرمایا یہ میرا امر ہے، اس پہ کون قابو پا سکتا ہے، اس پہ کون غالب آ سکتا ہے؟ اور یہاں مادیت غالب ہے، وہ موت کے بعد فوری طور پہ وہ اتنی بڑی چینج آ جاتی ہے کہ روح غالب آ جاتی ہے. پھر اس روح کا اس جسم سے تعلق باقی رہے، اس کی مختلف نوعیتیں ہو جاتی ہیں. خدا اسی تعلق کو کہیں کمزور کر دیتا ہے، کہیں زیادہ کر دیتا ہے، اور حتیٰ کہ جب دوبارہ اٹھانا ہوگا تو پھر بہت قوی تعلق ہو جائے گا. تو اس لیے ہم تو انسان سے وہ انسان مراد لیتے ہیں. اسی لیے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو پرہیزگار ہے. ہم تو اس سے وہ انسان مراد لیتے ہیں. اس کا اور ہیلیم کا کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے
جی
جی
اچھا کمپیریزن
جی
جی اچھا جواب ہے جی صحیح مطلب سمجھ آئی.
دس نمبر پورے دینا.
مادے اور روح کے فرق کو بیان کیا تھا
جی
آپ نے، مادے اور روح کے فرق کو بیان کیا اس میں، جہاں جو یہ لوگ جو ملحدین ہوتے ہیں اس کو شاید سمجھتے نہیں ہیں کہ جو ہے وہ ہر چیز کو وہ مادے کے اس میں لیتے ہیں کانٹیکسٹ میں، جو ہے اس وجہ سے شاید جو ہے ان کو، بلکہ یقیناً ان کو شاید سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا، دونوں ایک ہی چیزوں کو، کہ وہ عقل وہ جو آپ بیانات فرما رہے ہیں اس میں ان کا سارا دار و مدار عقل کے اوپر ہوتا ہے، تو روح بھی ان کے حواس میں، حواس خمسہ میں نہیں ہے اگر، تو اس کو بھی ماننا یا اس کی انالیس کرنا شاید وہ ان تک ان کے اس میں خیال میں آتا ہی نہیں ہے غالباً.
حواس خمسہ کی گرفت میں سارے حقائق کہاں آتے ہیں؟ تو بیچارے اتنے کمزور ہیں کہ ذرا سی بھی آڑ حائل ہو جائے تو حس اپنی تاثیر ہی کھو دیتا ہے. اب آگ جل رہی ہے اور اس کے اور اس کے بیچ میں شیشہ مضبوط قسم کا ہے، تو آگ کی تاثیر اس تک پہنچتی نہیں، اس کی چھونے کی حس ہی ختم ہو جاتی. کہاں سنتا ہے آدمی 10-12-15-20 فٹ پہ، کتنا آخر 2 میل 4 میل سن لے گا ویسے آواز، جو دنیا کی بڑی نادر اور نایاب چیزوں میں ہے. اس سے زیادہ کہاں؟ وہ درمیان میں فاصلہ حائل ہو گیا اور اس نے انقطاع کر دی. تو یہ ہوتا ہے.
مفتی صاحب ایک کل آپ نے جو ایک سوال و جواب میں ایک سوال جو ہے وہ تصور سے ریلیٹڈ ہی ایک صاحب نے سوال پوچھا تھا اللہ کی صفات کے اوپر، آپ نے اس میں ایک جگہ یہ بات فرمائی کہ صحیح بخاری کے اندر غالباً ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنا جو ہے، کیونکہ اس کے اوپر ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک جو جہلمی صاحب ہیں انہوں نے اپنی زکی صاحب کے اوپر کافی تنقید کی ہے، پھر
کس پہ
حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پہ بہت تنقید کی ہے، پورا ایک ریکارڈنگ کروائی ہے، پھر حضرت جو احمد رضا خان بریلوی جو ہیں ان کی اوپر تنقید کی ہے، تو دیوبندی بریلوی دونوں حلقوں پہ تنقید کرنے کے بعد وہ پھر جو اکابرین ہیں ان تک بھی پہنچے، اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمتہ اللہ علیہ ان کے اوپر بھی تنقید کی ہے کہ ان کی عبارات کے اندر یہ جو خواب کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ میں پورا تو خیر میں نہیں سن سکا، لیکن ایٹ لیسٹ تھوڑا سا جو آئیڈیا یہ ہوا کہ اسی بات سے شاید غالباً ریلیٹڈ ہے کہ روح کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے، اور خواب کا جو ہے یہ کس کانٹیکسٹ میں یہ باتیں فرمائی ہیں بڑے حضرات نے.
وہ میں نے سنا ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ میں نے سنا ہے. جی کہ یہ دانش
حضرت محرت الوجود کے اوپر جو ہے وہ انکاری ہے اور ہم اس کے عقیدے کو ہندو سلسلے سے جوڑ کر کہتے ہیں سارے جو سارے لوگ ہیں یہ اسی عقیدے سے متاثر ہیں اور یا پھر اسی کے پرچارک ہیں. تو اس سلسلے میں وہ جو جتنی عبارات ہیں ان کو وہ مختلف طور پہ چیری پک کر کے اس کا رد کرتے ہیں اور اپنی علمیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک نعرہ بنا رکھا ہے نہ میں بھابی نہ میں بادی میں ہوں مسلمان علمی کتابی. تو وہ بڑا لوگوں کو محظوظ کرتا ہے ان کا. تو آپ جہاں کہیں بھی آپ تصوف کی کوئی بات پیش کریں اس کے جواب میں کسی بھی چینل پہ کسی بھی فورم پہ وہ مرزا کی ویڈیو سامنے بھیج دیتے ہیں. اب یہ تقریباً ایک پیٹرن بن چکا ہے عمومی طور پہ سوشل میڈیا پہ. جہاں بھی آپ جائیں وہاں پہ اس کے جواب میں وہ ایک ویڈیو مرزا کی علمی صاحب کی چسپا کر دیتے ہیں. ان کی عبارات میں ان کی اپنی گفتگو میں بازاری پر عوامی گفتگو کرتے ہیں تو لوگوں کو مزہ آتا ہے. چسکے لینے والا معاملہ ہے اس کے اندر.
یہ ایک اچھا پہلو ہے وہ جو گالیاں دیتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اس کا اچھا پہلو یہ ہے کہ جو انسان بھی سنجیدگی کے ساتھ اپنے سوالات کے جوابات چاہتا ہے یا جو مذہب کے بارے میں سنجیدہ ہے وہ جلدی چھوڑ دے گا. کہ جس شخص کو بولنے تک کی تمیز نہیں ہے یہ کیا دین ہے جس نے اسے یہ تعلیم دی ہے. اس کا پازیٹیو پہلو تو یہ ہے اور نیگیٹو بھی پازیٹیو ہے. ایسے نہیں ہوا کرتا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دوستی کی ہو اور اپنے نفس کو اس کی خواہشات پوری کرنے سے بچایا ہو اور خدا کا خوف ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے کسی بھی دشمن کے حوالے انہیں کر دے اپنے دوستوں. یہ کبھی خدا نہیں کرتا. اپنے دوستوں کو کبھی اپنے دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا. وہ جس طرح سے بھی پورا کرے کسی کے نقصان کو مگر وہ یہ کبھی بھی نہیں کرتا کہ اپنے دوستوں کو دشمنوں کے حوالے کر. اسی لیے اس نے قرآن کریم میں یہ کہا ہے کہ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ہم ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا حرکتیں کرتے رہے. تو اصولی بات تو یہ ہے لیکن جہاں تک ان کا تعلق ہے ان کی بعض چیزیں لوگ مجھے بھیجتے ہیں تو میں بھی سنتا ہوں. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے بہت کم ان کا مطالعہ ہے. ہمیں پورا یقین اور علم ہے ان کے دوستوں سے کہ انہوں نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہی نہیں. حضرت کے خطوط وہ نہیں پڑھ سکتے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط بہت بلند مقام ہے. اس میں اگر کسی انسان کو ابن عربی اور معروم فرید الدین عطار کے لوگ سمجھ میں آئے ہوئے ہوں پھر وہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتا ہے تو حضرت الشہود کیا ہے حضرت نے کیا فرمایا ہے پھر جا کر کہیں سمجھ آتی ہے کہ کوئی اور بھی جہان اس سے بھی آگے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ذل معارج اور اللہ سیڑھیوں والا ہے. 29 بارے میں آیا ہے نا من اللہ ذل معارج. اللہ کا وصف بیان کیا گیا کہ وہ سیڑھیوں والا ہے. سیڑھیوں والے سے مطلب یہ ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی جس سیڑھی پہ پہنچ کے اس سے ملتا ہے وہ اسی سے اسی مقام پہ پہنچ کے ملتا ہے. اب ایک آدمی کی سیڑھی یہ ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہے تو انیشیلی وہ اس سے اسی رنگ میں ملے گا. ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا اللہ اس سے اسی رنگ میں ملے گا اور اس کی مغفرت اور جو بھی اس لیول پہ ہو جائے گی. اور ایک وہ ہے جس نے خدا کے لیے وہ مراتب اور اس کے قرب کے لیے وہ چیزیں طے کی ہیں جو یہ صوفیہ کہتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوگا, اس کی سیڑھی کے برابر آ کر کہ تم اس درجے تک پہنچے ہو, یہ صحیح ہے. دنیا میں کون ایسا ہے جس پہ وہ اعتماد کریں اور اس انسان کی تعلیمات کو پڑھیں تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی نہ ملے جو ایک ایسا شخص جس نے اصل زبان بھی نہیں پڑھی اس کے لیے قابل اعتراض نہ ہو. بخاری شریف کا جو حوالہ ہم نے دیا ہے وہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا ہے, اور ابن سیرین امام تھے خواب کی تعبیر میں. بڑے بڑے لوگ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعبیر پوچھنے گئے تھے یا خود یکسی کو بھیجا تھا, تو انہوں نے خواب دیکھا اور بہت پریشان ہوئے کہ قبر شریف کو میں نے کھودا ہے اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں وہ الگ الگ کر رہا ہوں. تو انہیں بڑی پریشانی ہوئی, تو ابن سیرین رحمۃ اللہ نے کہا کہ جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو, سنتوں کو, دین کے احکامات کو صحیح مقامات پر رکھے گا, خدا اس سے دین کا بہت بڑا کام لے گا. تو ہر آدمی کا اپنا فیلڈ ہے. وحدت الوجود اور وحدت الشہود پہ تنقید اور یہ چیزیں, یہ اسی طرح جیسے کوئی بچہ فزکس کے دو لفظ آ جائیں تو وہ آئنسٹائن پہ تنقید کرنے لگے کہ اس کے پاس کیا. اور یہ کبھی یہ نہیں نظر آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو کتنی قبولیت سے نوازا ہے. حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو عین ممکن تھا کہ اس وقت پورے ہندوستان میں لوگ رام رام کرتے, این ممکن تھا. حکومت دارا شکوہ کو مل جاتی اور وہ شخص تھا جس کو شاہ جہان بادشاہ اپنے اس بیٹے کا دماغ درست کرنے کے لیے لاہور حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں آئے تھے, اور ان سے عرض کیا کہ حضرت اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ پنڈتوں سے ملتا رہتا ہے. تو پنڈتوں نے بتا دیا ہے کہ رام اور رحمان ایک ہی چیز ہے, انہوں نے سکھا دیا ہے کہ وحدت الوجود جو ہے وجود کائنات میں اللہ کا وہ جو موجود ہے وہی وجود ہے. تو موجود تو مچھلیاں بھی ہیں, یہی وجود والعیاذ باللہ. تو دارا شکوہ کی گمراہی پڑھی ہے کہ اسے پتا چلے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے بڑے کام کا بیڑا اٹھایا تھا, اور پھر ان کے بعد جو دین کی حفاظت ہوئی. یہ اورنگزیب عالمگیر کیا تھے؟ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں کا تو نتیجہ. خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے جو اصلاح کی, کیا تھے یہ ساری ہسٹری ہے. یہ جو خواجہ اعظم بن نوری تھے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے خلیفہ, وہ جب لاہور آئے ہیں تو تاریخ کی عام کتابوں میں مل جائے گا کہ 600,000 آدمی ان کے ہمراہ تھے. تو شاہ جہان کو خطرہ کہ اگر یہ بغاوت کر بیٹھے تو کیا ہوگا. تو ان کے وزیر اعظم نے کہا میں اس کا علاج کرتا ہوں, اور وزیر اعظم حاجہ اعظم بن نوری رحمۃ اللہ کے پاس رات کو گئے اور چابیاں پاؤں میں ڈال دیں. انہوں نے فرمایا یہ کیا ان کا حضرت, اب خزانہ ہی ایک رہ گیا ہے, باقی تو یہاں کچھ رہا نہیں ہے, سب لوگ آپ ہی کی طرف. تو انہیں کہا کیا چاہتے ہیں شاہ جہاں؟ ان کا وہ چاہتے ہیں کہ آپ حرمین شریفین چلے جائیں. چلے گئے, وہیں جنت البقیع میں ان کی قبر. تو کسی بھی بات موضوع پہ بات کرنے سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو یہ مقام نصیب فرمائے تو اس کو ہر طرف نظر رکھنی چاہیے. ایسے نہیں ہوتا کہ چار کتابیں اور وہ بھی وہ پڑھ لے جو اردو ترجمے ہوئے ہوئے. یہ اردو ترجمے بعض اتنے خراب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات عربوں کے محاورے میں بیان کی ہے, اب وہ اس محاورے کو اردو میں ترجمہ کر رہا ہے. بھئی اس محاورے کا کیا تم ترجمہ کر رہے ہو؟ سوچنے کی بات ہے نا. اونٹ جب پہاڑ تلے آیا. اب اس کا ترجمہ کیا کیا؟ کیمل انڈر دا ماؤنٹین. اب ہے کوئی یہ ترجمہ اور کوئی سمجھنے کی بات؟ انگلش کا اپنا ایک محاورہ ہے, اردو کا اپنا, عربی. تو اس طرح وحدت الوجود, وحدت الشہود, اگر یہ چیزیں ایسی ہی ہوتی نا تو اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ پیروی نہ کر جاتے. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو دیکھیں, ان کی ساری اولاد کو دیکھیں, سب گمراہی میں تھے. حضرت تھانوی نور اللہ مرکدو نے ایک جگہ وحدت الوجود پہ بہت ہی دقیق بحث فرمائی. ان کا, میری اس بحث کو پڑھو, اس سے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وحدت الوجود ہر ایک مسلمان کو کا اس کا عقیدہ ہونا ضروری ہے. تو یہ سب لوگ معاذ اللہ چھک مارتے رہے. یہ دین اب جا کر کھلا ہے, یہ اب سمجھ میں آیا. شکر اللہ مسائیم, جس نے اپنے زمانے میں جتنا بھی دین کا کام کیا اللہ اس کی کوششوں کو قبول کرے. سیدھی سادھی سی بات, ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں, لیکن کیا فائدہ ہے ان لوگوں کی غلطیوں کو دہرانے کا, اس کا اس کا. نتیجہ یہ کہ دل سے ہیبت نکل جاتی. ایک صاحب تھے, وہ مناظرہ کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز نہیں تھی, یہ چیز نہیں تھی, یہ نہیں تھی. جو یہ تم لوگ کہتے ہو ایسے تھا تو ایسے نہیں تھا. تو ایک مرتبہ لائبریری تشریف لائے, بہت خوش ہوئے. تو اس میں بھی کئی مرتبہ انہوں نے دہرایا کہ ہاں یہ کتاب اس موضوع پہ. تو وہ پھر ایک ایسی بات ہوئی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا حضرت جی, جو آپ ساری کتابوں کا مطالعہ فرماتے ہیں, نیت کیا ہوتی ہے؟ کہنے کہ اللہ کے لیے اور کیا. میں نے کہا حضرت اللہ کے لیے ہوتی ہے یا ان ساری کتابوں کو پڑھتے ہوئے بنیادی طور پر جب کتاب آپ کھولتے ہیں تو نیت یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ جو توہین ہو سکتی ہے ان چیزوں کو پڑھوں, کہ وہ عام بشر تھے, ہم جیسے تھے, یہ تھا یہ تھا یہ تھا. وہ ایک مرتبہ جیسے چونک گئے. میں نے کہا حضرت اس کو سوچ لیں. کئی لوگ ہم نے ایسے ہی دیکھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ تعالی کے دوستوں کی عیب چنتے پھرنا کہ یہ 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 غلطیاں تھیں اس کی زندگی میں. تو چلے گئے یار, ایک امت تھی پورا گروہ. ہم اس نیت سے جب تحقیق کریں گے تو وہ پھر ضرور ضرور خدا کی پکڑ بھی آ جائے گی کبھی, اور اللہ تعالی کی گرفت بہت شدید ہے, پھر وہ آدمی پٹری سے اتر جاتا. کیا ضرورت پڑی ہے یار, وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ سب چیزیں کہیں جا کر سمجھ میں آتی ہیں. تصوف کے دو درجے ہیں. ایک تصوف کا یہ درجہ ہے کہ عام انسان ذکر اذکار اس درجے تک پہنچ جائے کہ اخلاقی معائب اس سے دور ہو جائے, اور ایک جو ولایت علیہ ہے, ولایت علیہ میں پہنچ کے پھر ذکر مراقبات تعلق معلہ, پھر وہ وہاں تک پہنچتا ہے, پھر اس کے بعد یہ چیزیں پیش آتی ہیں. تو جن لوگوں کا ابھی اپنے اخلاق کا بھی تزکیہ نہیں ہوا, وہ بحث کر رہے ہیں وحدت الوجود اور وحدت الشہود. اسے پوچھے علاءالدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہے؟ اب کون منہ لگائے؟ کوئی پوچھے کہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہے؟ یعنی وہ سمنان میں اتنے بڑے آدمی تھے کہ انہوں نے اپنی چیزیں لکھی, اور انہوں نے کہا کسی کا اعتبار نہیں ہے, بہار میں چلے جاؤ, پٹنہ میں. حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ حیات حضرت کو بتاؤ کہ یہ چیزیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے ساری ان کی چیزیں پڑھیں اور اس پہ مہر لگائی کہ آپ کے مکاشفات یہ چیزیں ٹھیک. یہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات, یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ صوفی جو کچھ کشف میں دیکھتا ہے اور فلسفی جو کچھ بیان کرتا ہے اور کسی صوفی کو جو خواب میں آتا ہے اور فلاسفہ جو کچھ کہتے ہیں, اللہ کی ذات اس سے وراء الورا ہے, یعنی اس سے کہیں آگے اور کہیں آگے. ثم وراء الورا, یہ وراء الورا ثم وراء الورا جو ہے یہ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات میں ملتا ہے. تو پڑھنے کا جب ہوا تو خیال آیا کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے کیا, وہ اللہ کی شان ایک دن ایک خط حضرت ہی کا مل گیا. انہوں نے خواجہ باقی باللہ صاحب رحمۃ اللہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ حضرت مجھے حضرت علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ سے بہت مناسبت ہے. پھر سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ جملہ وہاں سے اس لیے آیا. تو ان حقائق کی کتنی خبر ہے, خدا کا کتنا خوف ہے. اس لیے بہت زیادہ خراب چیزیں ہیں. یہ آہستہ آہستہ پھر بڑھتی ہیں چیزیں, آہستہ آہستہ.
مفتی صاحب اس میں ایک پہلو شاید یہ بھی ہے کہ اس پہ شاید مویز غالباً علم کی کمی ہوگی, اس پہ اگر تھوڑا سا وضاحت فرما دیجیے کہ وہ ان کا پوائنٹ یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں صوفیہ کے یہاں ملتی ہیں یہ صرف انہی سے منسوب ہیں, یہ جو صحابہ کے دور میں اگر یہ چیز ہوتی تو ان کے ساتھ بھی ایسی چیزیں منسوب ہوتی. وحدت الوجود اور وحدت الشعور کی بات آپ نے ابھی فرمائی, تو یہ اگر ہم اہل سننا جو ہیں وہ صحابہ سے سب کچھ لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں یا اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں یہ ان کے یہاں کیوں نہیں ملتی, یا اس سے بھی آگے چلے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر جو ہے یہ چیز کیوں نہیں پائی جاتی. اور یہ غالباً یہ گاندھی صاحب جو ان کا بھی موقف ہے کہ یہ وہ تو بلکہ اس کو دین تصوف غالباً کہتے ہیں کہ یہ ایک پیرلل میں جو ہے یہ چیز ہے کری کر دی گئی ہے. اس کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اس کا ڈائریکٹ کوئی کنیکشن ہے نہیں, تو اس پہ کچھ کلیریفیکیشن یا تفصیل کچھ اگر فرما دیں.
حدیث میں نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے جا کے صحابہ رضی اللہ عنہ سے بعض لوگ لپٹ جاتے تھے؟ یہ حدیث میں نہیں آیا. مروان نے ٹوکا تھا اور اس نے کہا کہ کس طرح تم قبر کے ساتھ لیٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, کوئی پتھر لکڑی نہیں ہے. یہ صوفیہ میں جو عشق اور محبت کا غلبہ ہے یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق نہیں آتا کہ وہ مسجد نبوی سے جوتے اٹھا کے باہر تشریف لے جاتے تھے اور دروازے پہ پہنچ کے پھر آتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا ابی بکر, السلام علیکم یا ابی, میرے والد اللہ کی سلامتی ہو. اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسے بالکل ایک کیفیت دیوانگی کی تھی, جوتے اٹھاتے تھے جاتے تھے پھر پلٹتے تھے پھر جاتے تھے, 200 مرتبہ ان کے ساتھ دن میں یہ ہوتا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ وہاں نہیں تھا. طبقات ابن سعد میں آتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے, کسی نے ان سے ان کی بیٹی کی رشتے کی بات کی, انہوں نے کہا بعد میں کریں گے. پھر اسے بلایا, اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اسے دیا, فرمایا تمہیں نے دیکھا نہیں, ہم اللہ تعالی کے مشاہدے میں تھے. یہی وہ مشاہدات, مختلف متفرق جگہوں پر یہ احوال مل جائیں گے. صوفیہ نے اسے منضبط کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ, میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی, کبھی بھی. فرمایا تھا امت مجموعی اعتبار سے جو فیصلہ کرے گی یہ معصومیت. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی امت مجموعی طور پر مل کے جو فیصلہ کرے گی وہ ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ اور پھر جتنے لوگوں سے اللہ نے کام لیا ہے, جتنے لوگوں سے, ہمیں کوئی ایک آدمی, دو چار آدمی, دس آدمی بتائیں جن سے خدا نے دین کا کام لیا ہے اور ان کا تعلق تربیت کا کسی صوفی سے نہیں تھا. محروم سے اللہ نے کام لیا. مثنوی جیسی چیز قرآن کریم کے بعد آپ کے پورے اسلامک لٹریچر میں اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اور محروم کا تعلق ان کے جو شیخ تھے شمس رحمت اللہ علیہ سے نہیں تھا, شمس کا تعلق آگے کہیں سے نہیں تھا. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جن کا بڑا نام لیا جاتا ہے, آئرلینڈ میں ہم نے ان کی کتاب دیکھی, شیخ ابن قدامہ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں. مودودی صاحب کے خطوط چھپے ہیں, اب یہ دکھاتے نہیں, چھپاتے ہیں, یا چھپاتے نہیں تو پھر لوگوں کو کوئی توجہ نہیں ہے. مولانا عبد الغفور صاحب عباسی مدنی, انہیں خط لکھا ہے مودودی صاحب نے جب عمر ہوئی نا, پہلے تو انہوں نے یہی لکھا کہ تصوف جو ہے یہ افیون ہے اور یہ ہے چنیا بیگم, حیدرآبادیوں کی اصطلاح استعمال کی انہوں نے, وہ تھے بھی حیدرآبادی. اور جب عمر ڈھلی تو پھر انہوں نے لکھا حضرت کو کہ حضرت مجھے بھی کچھ اللہ اللہ کرنا سکھائیں, بس ختم ہو گئی بات. آخر پہ پہنچ کے وہیں آ گئے. ہمارے زمانے کی بڑی معروف اور بڑی شخصیت اسلامی حلقوں میں اور سعید صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی, وہ بڑے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے, پورا خاندان ان کا صوفی تھا, حتیٰ کہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دی, یہ سارا معاملہ ان پر پورا ایک دور گزرا ہے جب انہوں نے پاکستان میں جگہ جگہ ہمارے سامنے, ہم ہمیشہ تشریف لاتے تھے, کہتے تھے یہ صوفی گمراہی ہے, تصوف گمراہی ہے. وفات سے چند سال پہلے جو اپنے شیخ کے ساتھ تعلق تھا حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ کے ساتھ, غالب آیا اور انہیں وہی ذکر اور اللہ اللہ اور ذکر بلجار, اور یہ نتیجہ یہ کہ ان کی جماعت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی. انہوں نے کہا یہ تصوف گمراہی ہے, ان کا حضرت آخری عمر میں کیا کرتے تھے, یہ تصوف ٹھیک چیز. انسانی جذبات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ رونا آتا ہے, خوشی ہوتی ہے, کوئی اپریشیٹ کرتا ہے, کوئی روکتا ٹوکتا ہے, یہ سب چیزیں. اور صوفیہ انہی چیزوں پہ محنت بھی کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں. کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جن سے اللہ نے کام لیا اور ان کا کہیں سے تعلق نہیں تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ میرے استاد حماد کے اتنے مجھ پہ احسانات ہیں کہ میں ان کے گھر کی طرف پاؤں پھیلا کر کبھی نہیں سویا. یہ ادب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس سے بھی پیچھے چلیں, صحابہ رضی اللہ عنہ پہ, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے صحیح طور پر یہ ثابت ہے کہ عیدگاہ جاتے تھے ننگے پاؤں, جوتے نہیں پہنتے تھے. عرض کیا گیا کہ جوتے, فرمایا ہر وہ چیز جسے دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے اس کی تعظیم ضروری ہے. شاعر اللہ میں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا عیدگاہ اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے, اس کا ادب اور احترام ہے. اسی لیے اہل تشیع میں جب اپنے مشائخ وغیرہ کے یہ سفر کرتے ہیں تو اس میں یہ لوگ جوتے نہیں پہنتے, حتیٰ کہ صفوی, یہ جب انقلاب آیا شیعت کا تو اس نے نظر مانی تھی کہ اگر یہ انقلاب برپا ہو گیا تو حضرت رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ میں جاؤں گا ننگے پاؤں. اور وہ 900 میل چلا ہے, 900 ننگے پاؤں. یہ ملنگ قسم کے جو لوگ نظر آتے ہیں یہ اسی کا تھوڑا سا اثر باقی ہے. ان بے وقوفوں نے اور تو کچھ کیا نہیں, بس ننگے پاؤں ڈالیاں نکالنے پہ چلے گئے. اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ تو ہم کہتے ہیں بالکل غلط کام کر رہا ہے یہ, لیکن پھر خیال آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی تھے. ہر وہ چیز جو اللہ کے شاعر میں سے ہے, جس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے, اگر ہم یہ قرار دیں کہ یہ سب گمراہیاں ہیں تو اس کی زد جا کر خلافت راشدہ پہ پڑتی ہے. ہوش کرنا چاہیے نا. شامی اتنے بڑے فقیہ ہیں, ان آخری 200 سال میں کیا غامدی صاحب اور کیا مرزا صاحب, وہ کسی بھی مکتبہ فکر کی کتاب, دیوبندی بریلوی دونوں کو لے لیں, کہاں ہے جو کوئی شامی سے ہٹ کے فتویٰ دیتا ہو. حنفی ہمیشہ اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں. اب انہوں نے صاف وہاں لکھا ہے, ترکوں نے ان سے اجازت طلب کی تھی, خلافت عثمانیہ کے وہ مفتی تھے, تو انہوں نے خلافت عثمانیہ کو کہا کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر گنبد بنائے جائیں, ایسے نہ ہو کہ لوگ بے ادبی کرنے لگے, ایسے نہ ہو کہ لوگ بے ادبی کرنے لگے قبر کی, انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ کے جو خاص دوست ہیں یہ ان کی قبر ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب دیوبندی بھی اسے نہیں مانتے, لیکن انہوں نے لکھا. اور شامی رحمت اللہ نے لکھا کہ گھر میں دفن ہونا یہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے. ہم کسی کوئی چیز پڑھا رہے تھے, ہمارے ہاں جو مفتی حضرات فتوے کا کام کرتے ہیں, ہم نے کہا یہ حضرت نے لکھا ہے سر آنکھوں پہ, لیکن بات یہ نہیں ہے. اگر انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہوتی, یہ جو گنبد بنانے کی نفی کرتے ہیں نا, وہ یہی دلیل دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پہلے گھر بنا ہوا تھا, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا, تو گھر پہلے تھا اور گنبد پہلے تھا, گنبد تو نہیں گھر پہلے تھا اور تدفین بعد میں ہوئی. یا تم تدفین پہلے کرتے ہو پھر گنبد بناتے ہو. اسی کو شامی رحمت اللہ نے لیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے. ہم نے دوستوں کو دکھایا, ہم نے کہا یار یہ دیکھو حضرت سعد رضی اللہ ان کے گھر میں, حضرت طلحہ رضی اللہ ان کو ان کے گھر میں دفن کیا گیا. ان ساری چیزوں کو کہاں لے جانا ہے. طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی شہادت کے 30 سال کے بعد آئے خواب میں بیٹی اپنی کو عائشہ کو, اور کہا عائشہ بنت طلحہ سے کہ آؤ, اور مجھے جہاں دفن کر کے گئے تھے لوگ, یہ اب یہاں دریا کا پانی آنے لگا ہے تو میں تنگ ہو رہا ہوں, بیٹی مجھے منتقل کرو یہاں سے. یہ ہر جگہ مل جائے گا. حدیث کی کتاب طبقات ابن سعد کو ہی دیکھ لیں, ان کی صاحبزادی آئیں اور کہتی ہیں میں نے والد کی میت کو جب اٹھایا بالکل ایسے تھے جیسے ابھی دفن کیے گئے ہوں, اور میں نے دیکھا تو والد کی کنپٹی پہ جو بال تھے اس وہ جگہ گیلی ہو گئی تھی, پانی آنا شروع ہو گیا تھا, تو اس کی وجہ سے ان کی کنپٹی کے کچھ بال گر گئے تھے. اللہ نے بہت دولت دی تھی انہیں, پھر انہیں گھر خریدا, پورا محل خریدا, اپنے والد کو وہاں دفن کیا. اب ان ساری چیزوں کو کہاں پھینک آئیں. یہی بنیاد ہے اس چیز کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں ماننا, کیونکہ یہ مانیں گے تو یہ چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گی, یہ چیزیں ہوں گی تو یہ بھی ہوگا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعات ہیں. اب ان کے نزدیک کوئی اگر کہتا ہے کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا تو کہتے ہیں اسے کیسے پتا ہے, ایسے ہی جھوٹ بکتا ہے, تکے لگاتا ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کیا کرنا ہے, وفات سے پہلے اپنی بیٹی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کہا کہ عائشہ اتنی بہنیں ہیں تمہاری, اتنے بھائی ہیں, میری وراثت اس طرح تقسیم ہوگی. کہتی ہیں میں ہر چیز بھولی ہوئی تھی, ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ میں نے دیکھا تھا اور ایک اب والد کا بھی دکھ دیکھوں, 2 سال 3 سال ہی تو تھے درمیان, 2.5 سال, پھر جب تدفین ہو گئی سب کچھ ہوا تو میں نے سوچا کہ ہم بہنیں تو دو ہیں، یہ تیسری بہن کون سی ہے؟ تو میں حیرت میں پڑ گئی، پھر میں سوچتی رہی اس کو کہ پتہ نہیں تیسری بہن والد کی مراد کیا تھی۔ تو میری سوتیلی والدہ خارجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں 4 مہینے کے بعد میری بہن پیدا ہوئی، تو میں سمجھ گئی کہ ہو اس پریگننسی کا علم ہم لوگوں کو نہیں تھا، لیکن والد کو علم بھی تھا اور وہ کہہ کے گئے کہ تیسری بہن ہوگی تو اس کا یہ حصہ ہو۔ اب قرآن کی آیت لے آئیں گے کہ اللہ کہتا ہے کہ یعلم ما فی الارحام، صرف وہی جانتا ہے جو کچھ کے اس کے پیٹ میں ہے مادہ کے۔ ہم کہتے ہیں بالکل قرآن سچ کہتا ہے، اور وہی اللہ جس سے قرآن نازل کی ہے کسی کو سمجھا دیتا ہے، دکھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے، خواب ہے، کشف ہے، الہام ہے، اس کے ذہن پہ یک بیک ایک آنے والی چیز ہے، تو پھر وہاں کیا کرنا ہے؟ سے بھیا تصوف کا انکار اور ان چیزوں کا اگر ہوتا تو ہم لوگوں کو کیا پڑی تھی؟ اللہ کی خوشی چاہیے نا۔ یہاں پہنچ کے کافر اور مسلمان میں فرق ہوتا ہے، اللہ کی رزق کی صفت، اس کے رزاق ہونے کی، کافر کو بھی رزق ملتا ہے ہمیں بھی ملتا ہے، علیم ہونے میں علم کی صفت اس کو بھی ملتی ہے ہمیں بھی ملتی ہے۔ آخر پہ جتنی صفات ہیں آخر پہ پہنچ کے خوشی کی بات رہ جاتی ہے، خوشی مسلمان کو ملتی ہے کافر کو نہیں ملتی۔ یہ اللہ کی رضا جو ہے نا، اس کی خوشی یہی ہے۔ تابعین، تبا تابعین، یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے، بشر حافی کے ہاں جاتے تھے۔ بشر رحمۃ اللہ علیہ پہ خدا کی بندگی کا بہت غلبہ ہو گیا تھا، وہ غلبہ حد سے بڑھ گیا، اور وہ ہمیشہ بغیر جوتے کے رہتے تھے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ اب جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ انہوں نے کہا کہ شرم آتی ہے، بادشاہ کا فرش ہے، بادشاہوں کے فرش پہ کوئی جوتا پہنتا ہے؟ پروردگار عالم نے اس زمین کو بنایا، حیا آتی، غلبہ تھا۔ یہ بشر حافی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے برابر کے آدمی ہیں، یعنی مطلب یہ کہ 19 سال زندگی ان لوگوں کی اکٹھی گزری۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کل بغداد اور جہان ان کے پاس آتا تھا، اور یہ اٹھ کے ان کی مجلس میں جاتے تھے۔ تو کسی نے امام احمد سے پوچھا کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں حدیث کو سننے، کتاب و سنت کو سمجھنے، اور آپ بشر کے پاس جاتے ہیں، کیا مسئلہ ہے آخر؟ انہوں نے کہا میں کتابوں کو جانتا ہوں اور وہ اللہ کو جانتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو کوئی شعور نہیں تھا، معاذ اللہ عقل نہیں تھی، اور اب تک ہم ایسے ہی چلے آ رہے ہیں۔ اب تک اس فکر کو، یہ جو تصوف کا مخالف فکر ہے، ان لوگوں نے کیا ہے؟ مطلب تم نے دین کو کیا دیا ہے؟ تمہاری کتنی راتیں جیلوں میں گزری ہیں؟ تمہیں بادشاہوں کی مخالفت کا کب سامنا کرنا پڑا ہے؟ فقر و فاقہ تم پہ کب آیا ہے؟ ایک ایک روٹی اور ایک ایک لقمے کو تم کب ترسے ہو؟ تمہارے گھر میں فاقہ ہوتا رہا ہے، تمہیں کیا پتا ان چیزوں کا؟ بتائیں نا، کیا مطلب کیا؟ تصوف کی مخالفت ہو گئی، چلو جی بدعت ختم ہو۔ یہ محمد بن عبد الوہاب اور جن لوگوں نے یہ نعرے لگائے تھے کہ صوفیت تصوف کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور خانقاہیں مٹا دیں، قبریں مٹا دیں، آج 200 اور 300 سال کے بعد اپنی نسلوں کو دیکھتے ہیں جن میں کوئی ادب اور تمیز باقی نہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں اگلی بات، اتنے بدتمیز ہیں، اتنے غیر سنجیدہ ہیں اپنے دین کے معاملے میں کہ ابھی 2 سال پہلے جامع محمد بن سعود کا ایک پروفیسر، وہ بادشاہ سلامت کو لکھتا ہے کہ دنیا میں شرک کا سب سے بڑا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اور بادشاہ سلامت آپ یہ کریں کہ راتوں رات اس قبر کو کہیں اور لے جائیں اور ہڈیاں بھی ایک طرف کر دیں, سب چیزیں کر دیں, اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ قبر رہی کہاں. اور اس پہ بادشاہ سلامت تحریر فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ بات درست نہیں ہے, بس بادشاہت کے خلاف ایک لفظ کوئی بول کے دیکھے جیل اور پتہ ہی نہ چلے گئے کہاں, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مٹاؤ اور ہڈیوں کو کوئی انسانیت ہے؟ اس پہ کوئی احتجاج نہیں. ہم اور کسی کی کیا مثال دیں بھیا؟ مودودی صاحب جیسا آدمی جو مطلب تصوف سے بہت فاصلے پر تھے, جب سفر کیا نا انہوں نے حجاز کا اور ادھر ادھر اور شام کا, تفسیر لکھنی تھی تفہیم القرآن, تو مولانا کئی جگہ کی تصاویر لے کے آئے کہ قوم سمود یہ تھی, عاد یہ تھے, یہ ان کا کنواں تھا وغیرہ وغیرہ. تو مولانا جب سعودیہ میں انہوں نے دیکھا نا صحابہ رضی اللہ عنہ کی ٹوٹی ہوئی قبروں کو اور اکھڑے ہوئے مزارات کو, تو انہوں نے خود لکھا اپنے سفر نامہ, ان کا پڑھی سفر نامے میں وہ خود افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش ان چیزوں کو نہ توڑا جاتا. یہ کیا ہے؟ فرانسیسی آئے اور انہوں نے آ کے جو قبرستان صوفیہ کا تھا دمشق میں اس کو بلڈوز کر دیا, یونیورسٹی بنے گی. ہزاروں اللہ کے نیک بندے سوئے ہوئے تھے, سب مٹی ڈال کے برابر کر دیا. اور ندوہ والوں سے پوچھیں اس واقعے کی اصل, ہمیں بھی معلوم ہے لیکن ہم کہتے ہیں وہاں پوچھیں نا پھر ہوا کیا. جب فرانسیسی یہ سب کچھ کر رہے تھے تو وہاں کے وزیر اعظم یا صدر جو بھی تھا, جو بھی آدمی, اس نے فون کیا سعودی بادشاہ کو, سعود کو, کہ سارے بلڈوزر چل رہے ہیں اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی وہ اکھیڑ دیں گے. فوراً بادشاہ نے کہا حضرت کی قبر کو بچانا. بھئی وہ کیوں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قبر کو کیا کرنا ہے, کیوں بچایا؟ اس لیے کہ شیخ کی محبت دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. یہی بات اگر ہم حضرت مجدد کے متعلق کہتے ہیں, یہی بات اگر ہم حضرت نظام الدین اولیاء کے متعلق کہتے ہیں, حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ کے متعلق کہتے ہیں, تو فرق کیا ہے؟ صرف اتنا سا کہ ہمارے دل میں ان کی محبت ہے, ان کے دل میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی محبت ہے. یہ فطری چیزیں ہوتی. کارنامے تم نے کیا انجام دی ہیں تصوف کی مخالفت کر کے, کتابیں تم نے کتنی لکھی ہیں, تفاسیر کتنی لکھی ہیں, حدیث کتنی لکھی ہے, تم نے کتنے دینی تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں, تم نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے, بھوک کے دن تم کب باہر نکلے ہو, انسانیت کی ہمدردی تم نے کب کی ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں, یہ تو بھی کچھ بھی نہیں. ایسی یہ سب سوچ کر دل لگایا ہے نا سے, یہ سب سوچ کر دل لگایا ہے نا سے, نئی بات آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا بھیا دیر ہو گئی ہیں, گیارہ سوا گیارہ ہو گئے, ساڑھے گیارہ بجے, کچھ اور دوست ہیں ان سے بات کرنی ہے, تو دانش صاحب کل بات کریں, ٹھیک ہے؟ اچھا خالد صاحب, وہ مجھے آج کل مصیبت پڑ گئی ہے, مایوس ہو گیا ہوں نا بہت چیزیں, اب کل جو ہوا ہے بیان اور فرانس کے ساتھ, تو وہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ یائس الانسان طال لسانہ, جب آدمی مایوس ہو جائے تو پھر اس کی زبان لمبی ہو جاتی, کسنور مغلوب حصول القلب, جیسے جب بلی کونے میں لگ جاتی ہے نا تو ایک مرتبہ تو وہ بھی کتے کا منہ جھپٹ لیتی ہے. یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے, مجھے وہ مایوس ہوتا جا رہا ہوں نا تو پھر اس لیے زبان لمبی لمبی باتیں کرنے لگا, کوشش کرتا ہوں. ارے نہیں اتنی لمبی باتیں نہیں کرنی چاہیے.
سر وہ بلکہ آپ کو میں نے اسکرین شاٹ بھی بھیجے تھے, لوگوں کے کامنٹس آئے ہیں, تو وہ دونوں رائے دونوں طرف تو اختلاف تو آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ہمیشہ رہے گا, تو تو لوگوں کو بات پسند بھی آئی ہے، کسی نے اعتراض بھی کیا ہے،
کوئی رش نہیں، ان کا بھی ویو ہے، ہمارا بھی ویو ہے، ہماری بھی بات ہے، ان کی بھی بات ہے. وہ کہتے ہیں انتقام لو فوری طور پہ، ہم کہتے ہیں پڑھو، پہلی راہیں طے کرو، کسی مقام تک پہنچو تو پھر بات کرنا آگے چلے. ان کا بھی ایک ویو ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم اس کو بہت خوشی سے پڑھتے اور سنتے بھی ہیں جو اعتراض کرے اور وہ دلائل پر مبنی ہو. دلائل پہ مبنی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ، ممکن ہے ہم ہی غلط ہوں یار، ہم رجوع کر لیں، امکان ہے نا، وقوع ہے نہیں ہے الگ بات ہے، لیکن امکان تو ہوتے ہی، کیونکہ ہمارے عقیدے میں داخل ہے کہ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری معصوم تھے، بس ان کے بعد سب سے ہو سکتا. ٹھیک ہے جناب، نواز شاہ، مہربانی.